احمده واصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ مومنون اور سورہ معارف کی آیات کے ذریعے ادرو قرآن تعمیر سیرت کے بنیادی لوازم اور سورہ فرقان کے آخری رکوع کے حوالے سے بندہ مومن کی ایک پوری تربیت یافتہ شخصیت کے خط و خال اور نمایاں اوصاف کی جھلک دیکھنے کے بعد اب آئیے کہ انفرادیت سے اجتماعیت تک کی سفر کا آغاز کریں. ظاہر ہے کہ اس سفر کی پہلی منزل گھر ہے، خاندان کا ادارہ، انسٹیٹیوشن آف فیملی. پورا انسانی معاشرہ خاندانوں ہی پر مشتمل ہے، گویا خاندان انسانی اجتماعیت کی اکائی ہے. اس کے استحکام پر معاشرے کے استحکام کا دار و مدار ہے. اگر یہ کمزور اور ڈھیلا ہو تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ پورے معاشرے کا چراغہ منتشر ہو جائے گا. اگر اس میں صلاح اور فلاح ہے تو پورے معاشرے میں اچھائیاں پروان چڑھیں گی. اگر اس میں فساد ہے تو وہ فساد لازماً پورے معاشرے میں ظاہر ہو کر رہے گا. یہی وجہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے آئلی زندگی سے متعلق جس قدر تفصیلی ہدایات دی ہیں، گھریلو زندگی کے مختلف پہلوؤں سے متعلق جس قدر تفصیلی قانون وضع کیے ہیں، اتنی تفصیلی ہدایات اور اتنی تفصیلی قانون سازی اجتماعی زندگی کے دوسرے گوشوں سے متعلق نظر نہیں آتی. سورہ نساء ہو، سورہ مائدہ ہو، سورہ نور، سورہ احزاب، سورہ تحریم، سورہ طلاق، متعدد صورتوں میں آئلی زندگی سے متعلق بڑی تفصیلی ہدایات دی گئی. 29 پارے میں سورہ طلاق اور سورہ تحریم متصلن وارد ہوتی ہیں، اور یہ آئلی زندگی کی دو انتہائی کیفیات سے بحث کرتی ہیں. اس سے پہلے سورہ تغابن کے درس کے ضمن میں عرض کیا جا چکا ہے کہ گھریلو زندگی میں شوہر اور بیوی کے مابین باہمی اعتماد، الفت و محبت، شفقت و رافت، یہ چیزیں مطلوب ہیں. ایک دوسرے کے احساسات کا لحاظ، ایک دوسرے کے جذبات کا پاس، ایک دوسرے کی دلجوئی کرنا، اسی سے آئلی زندگی کے اندر ایک چاشنی پیدا ہوتی ہے. ان چیزوں کے معاملے میں دو انتہائی صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں، یا تو ان میں کمی ہو اور وہ کمی فقدان کی حد تک جا پہنچے، جس صورت میں کہ اب اس آئلی بندھن کا بندھا رہ جانا بجائے صلاح و فلاح کے موجب فساد ہو سکتا ہے. اس صورت میں اسلام نے سیپریشن کا راستہ کھولا، طلاق کو مشروع کیا ہے، اگرچہ اسلام نے اسے پسند نہیں کیا اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قول مبارک کی روح سے حلال اور مباح چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند طلاق ہے، لیکن بہرحال یہ ایک فطری راستہ ہے کہ اگر ایک مرد اور ایک عورت کے مابین وہ رشتہ ازدواج ان کیفیات سے بالکل خالی ہو چکا ہو کہ جو گھریلو زندگی کے لیے مطلوب ہیں، تو پھر بہتر یہی ہے کہ ان کو بالجبر جمع رکھنے کی بجائے ان کی علیحدگی کا راستہ کھول دیا جائے. چنانچہ سورہ طلاق اسی سے بحث کرتی ہے. اس کے بالکل برعکس کیفیت یہ ہے کہ یہ محبت و شفقت، یہ الفت و مودت، یہ ایک دوسرے کی دلجوئی، ایک دوسرے کے احساسات و جذبات کا پاس حد اعتدال سے اس درجے تجاوز کر جائے کہ اس میں حدود اللہ کے ٹوٹنے کا امکان پیدا ہو جائے. اس میں حلال کے حرام یا حرام کے حلال ہونے کی کوئی صورت پیدا ہو، یا یہ کہ بیویوں میں اس نرمی اور شفقت کی وجہ سے شوخی اس حد تک بڑھ جائے کہ گھر کا نظام درہم برہم ہو جائے اور الرجال قوامون علی النساء کا معاملہ باقی نہ رہے کہ جس پر گھر کے اس ادارے کے استحکام کا دار و مدار ہے۔ اس دوسری صورتحال سے سورہ تحریم بحث کرتی ہے، اور ان دونوں صورتوں کے مصحف میں یکجا وارد ہونے اور ایک مقام پر جمع ہونے کے حوالے سے ترتیب مصحف کی اس اہم اور بنیادی حقیقت کی طرف بھی توجہ مبذول کر لی جائے کہ اکثر و بیشتر قرآن مجید میں صورتیں جوڑوں کی شکل میں کسی ایک ہی مضمون کے دو پہلو، کسی ایک ہی تصویر کے دو رخ دو صورتوں میں بیان ہوں گے، اور وہ دونوں صورتیں مل کر اس مضمون کی تکمیل کریں گی، اور وہ اس طرح علم و معرفت کا ایک نہایت حسین و جمیل جوڑا بن جائیں گے۔ جیسے قرآن مجید کے آخر میں معوذتین، جیسے سورہ مزمل اور سورہ مدثر، جیسے یہ سورہ طلاق اور سورہ تحریم، اس کی بعض اور مثالیں بھی ہمارے اس منتخب نصاب میں بعد میں آنے والی ہیں۔ اس وقت اس حقیقت کی طرف صرف ایک اجمالی اشارہ کافی ہے۔ سورہ تحریم پر نگاہ کو مرتکز کیا جائے تو تمہیداً یہ بات جان لینی چاہیے کہ اس کے تین حصے ہیں۔ پہلے حصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عائلی زندگی کے دو واقعات کے حوالے سے اس کیفیت پر روک ٹوک کی گئی ہے کہ بیویوں کی محبت، ان کی دلجوئی اور ان پر نرمی اس حد تک نہ ہو جائے کہ وہ نظام درہم برہم ہو جائے۔ اب ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کا تو کوئی امکان نہیں کہ وہ اللہ کے حرام کو حلال کر لیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ البتہ بعض واقعات میں ایسا ہوا کہ آپ نے اپنی کسی بیوی کی دلجوئی کے خاطر کسی حلال اور مباح چیز کو متروک قرار دے دیا، اس کا استعمال اپنے لیے فیصلہ کر لیا کہ اب اسے استعمال نہیں کریں گے، چنانچہ اس کے حوالے سے بات شروع ہوئی۔ اس کے بعد ایک خاندان کے سربراہ پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کے صرف نان نفقے ہی کا ذمہ دار اپنے آپ کو نہ سمجھے، بلکہ یوں سمجھے کہ ان کے دین، ان کے تقویٰ اور اخلاق، اس کے ضمن میں بھی اسے ایک پازیٹو رول ادا کرنا، اس کا بیان ہوتا ہے۔ اور پھر آخر میں خواتین کے لیے ایک بڑی بنیادی رہنمائی وارد ہوئی ہے کہ عورتوں کو اپنے نان نفقے کی طرح اپنے دین اور اخلاق کے معاملے میں بھی اپنے آپ کو شوہروں کا ڈیپینڈنٹ نہیں سمجھنا چاہیے، ان کی اپنی ایک آزاد شخصیت ہے، وہ خدا کے ہاں خود اپنی انفرادی حیثیت میں مسئول ہوں گی۔ اس کے لیے چند خواتین کی طرف ان کی اشارہ کر کے اس حقیقت کو مبرہن کیا گیا۔ یہ ہیں اس سورہ مبارکہ کے تین اہم اجزاء، اور اب اس تمہید کے بعد آیات کی سماعت فرمائی۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما وان تظاهرا عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ظهير عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكارا يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما كنتم تعملون يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صدق الله العظيم. جیسا کہ عرض کیا جا چکا اس سورہ مبارکہ کو اگر تین حصوں میں تقسیم سمجھا جائے تو اس پر غور و فکر آسان ہو جائے گا. پہلا حصہ پانچ آیات پر مشتمل ہے اور اس کے پس منظر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عائلی زندگی کے دو واقعات ہیں. اگرچہ ان واقعات کی تفصیل میں جانا چندا ضروری نہیں ہے، تاہم تفسیری روایات میں یا ان آیات کے شان نزول سے متعلق روایات میں جو واقعات مذکور ہیں ان کا اجمالی اشارہ مفید ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معمولاً روزانہ عصر اور مغرب کے مابین اپنی تمام ازواج مطہرات کے پاس ایک مختصر ملاقات کے لیے آپ تمام ازواج مطہرات کے ہاں جایا کرتے تھے. اس میں ایک موقع پر ایسا ہوا کہ آپ کو ایک زوجہ محترمہ کے ہاں کچھ دیر لگنے لگی، اس لیے کہ ان کے ہاں کہیں سے شہد آیا ہوا تھا طبیعتاً، اور وہ حضور کی خدمت میں شہد پیش فرماتی تھی اور حضور کو اس کو نوش فرمانے میں وقت لگ جاتا تھا. اس پر بعض دوسری ازواج میں جن میں حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما کے نام لیے گئے، انہیں یہ چیز ساتھ گزری اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ٹوک دیا کہ آپ کے منہ سے کچھ بو آ رہی ہے. وہ شہد اصل میں ایک خاص نوعیت کا تھا کہ جس میں ایک خاص قسم کی ہیک موجود ہوتی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ازواج مطہرات کے ٹوکنے پر قسم کھا لی کہ اب میں آئندہ وہ شہد نہیں کھاؤں گا. ایک دوسرا واقعہ کچھ اس نوعیت کا ہے کہ آپ نے اپنی بیویوں میں سے کسی ایک بیوی کو ایک راز کی بات بتائی اور تاکید کی کہ اسے راز رکھیں. انہوں نے وہ راز ازواج مطہرات میں سے ایک دوسری زوجہ محترمہ کو بتا دیا، گویا کہ راز کا افشا کر دیا. اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع فرما دیا، آپ نے پوری بات تو نہ بیان فرمائی، کچھ روک کر کسی قدر بات کی طرف اشارہ فرما کر کچھ باز پرس کی کہ کیا تم نے یہ راز افشا کر دیا ہے. انہوں نے فوراً جو بات جواباً کہی وہ یہ کہ آپ کو یہ کس نے بتا رہا ہے؟ گویا کہ بجائے اس کے کہ اپنی غلطی کا اعتراف اور اقرار ہوتا اور اس پر ندامت ہوتی، ایک طرح کی شوخی کا اظہار ہوا ان زوجہ محترمہ کی طرف سے۔ اب یہ ہیں وہ دو واقعات جن کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کا آغاز ہو رہا ہے۔ اے نبی، آپ کیوں حرام ٹھہراتے ہیں اس چیز کو کہ جسے اللہ نے حلال کیا ہے آپ کے لیے اپنی بیویوں کی رضا جوئی کے لیے؟ اللہ غفور ہے اور رحیم ہے، بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی آپ کی اپنی ازواج مطہرات کی دل جوئی اور ان کے جذبات و احساسات کا پاس کرنا اپنی جگہ اگرچہ یہ ایک محمود فعل ہے، مطلوب ہے، لیکن یہ کہ اس حد تک نہیں کہ اللہ کے حدود میں کوئی اس سے خلل واقع ہو۔ جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے، ہم لوگوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے حرام کو بھی حلال کر لیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا تو کوئی سوال نہیں تھا، البتہ ایک مباح چیز کو اپنے لیے حرام کر لینا، وہ بھی بئی مانا کہ آپ نے اس کو حرام قرار نہیں دیا امت کے لیے، صرف اس کا استعمال کرنے کا آپ نے فیصلہ کر لیا کہ آپ اس کو استعمال نہیں فرمائیں گے، لیکن نبی کا یہ معاملہ بھی کسی مغالطے کا سبب بن سکتا ہے کہ امت اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے کہ شاید وہ شے حرام ہے، لہذا اس پر ٹوک دیا گیا اور فرمایا گیا قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم، آپ پر اللہ تعالی نے ایسی قسموں کا کھول دینا واجب کر دیا ہے، اور اللہ آپ کا ولی ہے، خوش پناہ ہے، ساتھی ہے، مددگار ہے، اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ پھر دوسرے واقعے کی طرف اشارہ ہوا، اور جب کہ بطور راز کہی ایک بات نبی نے اپنی بیویوں میں سے کسی سے، تو جب اس نے اسے ظاہر کر دیا اور اللہ تعالی نے مطلع فرما دیا اپنے نبی کو اس پر، تو نبی نے جتلا دی کچھ بات، اور کچھ بات سے اعراض فرمایا، قسم پوشی کی۔ تو جب نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ پر وہ بات جتائی تو انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ کس نے بتایا، آپ کو اس کی کس نے اطلاع دی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا نبعنی العلیم الخبیر، مجھے اس ذات نے اطلاع دی ہے جو سب کو جاننے والا ہے اور پوری طرح باخبر۔ اس میں بھی ایک اظہار ناراضگی کا انداز ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالی ان ازواج مطہرات کو مخاطب فرما کر تحدید اور تنبیہ کے انداز میں ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم دونوں توبہ کرو، رجوع کرو، پلٹو اللہ کی جناب میں اپنی اس غلطی پر، تو تمہارے دل تو مائل ہو ہی چکے ہیں، تمہارے دلوں کا جھکاؤ تو ہے، تمہیں اپنی غلطی کا اعتراف اپنے دل میں تو ہے، لیکن یہ ذرا شوہر اور بیوی کے معاملات میں کچھ ناز کا سانداز جو مانے ہو رہا ہے اعتراف خطا میں، تم اس سے آگے بڑھو، اپنی غلطی کا اقرار کرو۔ وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ، اور اگر تم دونوں نے مل کر ہمارے نبی کے خلاف کوئی جتھا بندی کی تو جان لو کہ اس کا مددگار اور خوش پناہ ہے اللہ اور جبرائیل اور تمام صالح مومن، اور پھر اس کے بعد تمام کے تمام ملائکہ ہیں جو ان کے خوش پناہ ہیں، اور اگر انہوں نے تمہیں طلاق دے دی تو اس کا رب اس کے لیے تم سے بہتر بیویاں، مسلمات، مومنات، فرما بردار، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار، زہد شعار، وہ بھی کہ جو پہلے شوہر آشنا ہوں، جن کی پہلے کبھی شادیاں ہوئی ہوں، اور ایسی بھی کہ جو کنواریاں ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تمہاری جگہ ایسی بیویاں دے سکتا ہے۔ یہ ہیں ابتدائی پانچ آیات۔ ان سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ بات وہی جو اس سے پہلے عرض کی جا چکی ہے کہ گھریلو زندگی میں مودت و الفت، رحمت و شفقت مطلوب ہے، لیکن ایک حد تک، اس حد تک نہیں کہ حدود اللہ میں کوئی تغیر و تبدل ہونے لگے یا گھر کا نظام اس سے متاثر ہو، شوہر کی قوامیت مجروح ہو. یہ چیزیں خاندان کے ادارے کو کمزور کرنے والی ہیں، اور خاندان کا ادارہ اگر محکم نہ ہو، اگر اس میں ضعف اور ڈھیل ہو اور جھول ہو، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پورے معاشرے کی شرازہ بندی جو ہے وہ منتشر ہو جائے. ان آیات میں ایک خاص معاملہ یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے خاص طرز فکر کے زیر اثر بعض الفاظ کا ترجمہ ایسا کیا ہے کہ جس سے ازواج مطہرات کے مقام اور مرتبہ مجروح ہوتا ہے. یہاں چونکہ معاملہ حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت حفصہ کا ہے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی اور حضرت عمر فاروق کی نفس جگر، لہذا کچھ لوگوں کو جنہیں ان سے قد ہے، گویا کہ ان آیات سے ایک موقع میسر آیا ہے کہ وہ ان پر تان کرے. حالانکہ قد صغت قلوبکما، اس کا ترجمہ جو صحیح ترجمہ ہے وہ یہ کہ تمہارے دل تو آمادہ ہو چکے ہیں، تمہارے دلوں میں جھکاؤ پیدا ہو چکا ہے. یہاں اس کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے کہ تمہارے دل کج ہو چکے ہیں، تمہارے دلوں میں کجی آ چکی ہے. در حقیقت انداز یہاں پر تشویق اور ترغیب کا ہے کہ تمہاری طبیعت تو آمادہ ہے، ایک ذرا سی جھجک ہے، اور وہ جھجک جو ہے بآسانی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ معاملہ صرف ایک نبی اور امتی کا نہیں ہے، شوہر اور بیوی کا ہے. یہاں جہاں معاملات نیاز کے ہوتے ہیں، وہاں ناز کا بھی ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے قد صغت قلوبکما کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اگر کہ تمہارے دلوں میں تو آمادگی ہے، لیکن تم زبان سے اپنے اعتراف خطا میں جو جھجک محسوس کر رہی ہو، اس جھجک کا پردہ چاک کرو اور اللہ کی جناب میں توبہ کرو، اپنی خطا کا اعتراف کرو اور اصلاح حال کا وعدہ کرو. اس کے بعد اگر کے انداز میں سختی ہے، لیکن یہ سختی قرآن مجید میں بسا اوقات شفقت کا رنگ لیے ہوئے اور اصلاح کے لیے، کہیں کہیں ایسا بھی ہوا ہے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب میں بظاہر سخت الفاظ آ گئے، لیکن سخت الفاظ کے پردے میں ان کے بین الخطور میں بھی وہ محبت اور شفقت، وہ عنایت و التفات جو اللہ کو اپنے نبی سے ہے، وہ بتمام و کمال موجود ہوتا ہے. اس کے بعد دوسرے حصے پر توجہ مرتکز کیجیے. اس میں اولاً گھر کے سربراہ، خاندان کے سربراہ، ہیڈ آف دی فیملی کو اس کی ذمہ داری سے آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اے اہل ایمان، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے، وہ آگ جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، جس پر معمور ہیں وہ فرشتے جو بہت تند خو ہیں، سخت دل ہیں، جو اللہ کے کسی حکم سے سرتابی نہیں کرتے، اور کرتے ہیں وہی کچھ جس کا کہ انہیں حکم ملتا ہے. اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اہل ایمان اپنی بیویوں اور اپنے اولاد سے جو محبت تمہارے دلوں میں فطری طور پر موجود ہے، اس کا نتیجہ یہ نہ کہ اصلاح و تربیت سے غافل ہو جاؤ اور وہ تمہاری اس نرمی سے بگڑ جائیں. اگر ان کے اطوار غلط ہو گئے، اگر ان میں اللہ کے احکام سے سرتابی کا مادہ پیدا ہو گیا، اگر وہ ان کے اخلاق بگڑ گئے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ جہنم میں جھونک دیے جائیں گے، ان فرشتوں کے حوالے کر دیے جائیں گے جو جہنم پر معمور ہیں، جن کے دلوں میں کوئی رحم، جن کے اندر کوئی رقت، کسی کی نالا و شیون سے اور کسی کی جزا و فضا سے اور کسی کی فریاد سے اور کسی کے رونے دھونے سے وہ کوئی اثر قبول نہیں کریں گے. گویا کہ یہ محبت اگر حد اعتدال سے تجاوز کر گئی ہے، تو یہ محبت نہیں عداوت ہے. اس طریقے سے تم انہیں اپنے ہاتھوں تباہی کی طرف دھکیل رہے. اپنا یہ فرض منصبی سمجھو کہ خود اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس جہنم کی آگ سے بچانے کی انتہائی کوشش کرو. اپنی پوری سعی کو مرکوز کر دو اس پر کہ تمہارے اہل و عیال، تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد وہ اللہ کے فرما بردار بن کر اٹھیں، وہ اللہ کے رحم و کرم اور عفو و درگزر کے مستحق قرار پائیں، وہ نارے جہنم میں نہ جھونک دیے جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطبہ آتا ہے کہ آپ نے اپنے گھرانے کی خواتین کو جمع کیا اور ان میں سے ایک ایک کا نام لے کر آپ نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے، یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا، یا صفیہ عمت رسول اللہ انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا، اے فاطمہ محمد کی لفت جگر رضی اللہ تعالی عنہا وصلی اللہ علیہ وسلم، اپنے آپ کو آگ سے نکالو، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اس لیے کہ اللہ کے ہاں تمہارے بارے میں مجھے کوئی اختیار حاصل نہ ہوگا۔ اے صفیہ اللہ کے رسول کی پھوپھی، اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے کی فکر کرو، نارے جہنم سے نکالنے کی فکر کرو، اس لیے کہ مجھے تمہارے بارے میں اللہ کے ہاں کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا۔ یہ ہے در حقیقت وہ روش جو ایک بندہ مومن کو اپنی گھریلو زندگی میں، اپنے اہل و عیال کے باب میں، یہاں یہ بھی دیکھیے کہ بڑا فطری طرز اسلوب ہے کہ پہلے فرمایا قوم انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، سب سے پہلے مقدم انسان کا اپنے آپ کو اس آگ سے بچانا۔ اس اعتبار سے وہ سورہ تغابن کی آیت ذہن میں رکھیے کہ ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہم، اپنا بچاؤ سب سے پہلے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی محبت خود تمہاری عاقبت کی بربادی کا سبب بن جائے۔ اور پھر اس کا ریسیپروکل معاملہ، اس کا عکسی معاملہ، ایسا نہ ہو کہ تمہاری بے جا محبت، تمہاری بے جا نرمی، تمہارا حد سے بڑا ہوا لاڈ پیار ان کی ہلاکت و بربادی کا سبب بن جائے اور تمہاری اس نرمی کی وجہ سے وہ بگڑ جائیں، ان کے اخلاق بگڑے اور وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہوں۔ نتیجہ یہ نکلے کہ اس وقت کا لاڈ پیار ان فرشتوں کے حوالے کرنے پر منتج ہو کہ جن کے دلوں میں کوئی رحم نہیں ہے، جو کسی کے نالا و فریاد سے جن کے دل پسیجنے والے نہیں ہیں۔ اور اس وقت نقشہ کھینچا گیا جب چیخ پکار ہوگی، لالا و شیون ہوگا، تو کہا جائے گا یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، ایک ہی جواب ہوگا، ہاں وہ فرشتوں کی زبان سے نکل رہا ہو، ہاں وہ زبان حال سے، وہ صورت حال خود اس کو ادا کر رہی ہو، اے وہ لوگوں جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی، آج معذرتیں نہ تراشو، بہانے نہ بناؤ، یہ نالا و شیبن بے سود ہے، اس رونے دھونے کا کچھ حاصل نہیں ہے۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں وہی کچھ بدلے میں مل رہا ہے جو کچھ کے تم کرتے رہے تھے، یہ تمہارے اعمال ہیں، یہ تمہارے اپنے کرتوت ہیں۔ وہ جو فرمایا آخری پارے میں کہ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جو کوئی ذرے کے ہم وزن نیکی کرے گا اسے اپنے سامنے موجود پائے گا، اور جو کوئی ذرے کے ہم وزن بدی کرے گا، شر کا ارتکاب کرے گا، اسے بھی اپنے سامنے موجود پائے گا۔ فرما دیا جائے گا کہ یہ تمہارے اپنے اعمال ہیں جو آج تمہارے گلے کا حال بنے ہوئے۔ بعض مقامات پر آتا ہے اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا نہیں ہے، مانا بظلام للعبید، میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں، یہ ان کے اپنے اعمال ہیں۔ اس مقام پر ایک خاص لطیف پیرایا بیان اختیار کیا گیا، ایک یوں الفاظ ہو سکتے ہیں کہ انما تجزون بما کنتم تعملون، تمہیں جزا مل رہی ہے، تمہارے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے وہ ان تمہارے اعمال کے سبب سے ہے کہ جو تم نے کیے۔ یہاں وہ کلمہ با کا اضافہ نہیں کیا گیا، انما تجزون ما کنتم تعملون، یہ تمہارے اپنے اعمال ہیں جو تمہارے سامنے آ گئے۔ صرف یہ ہے کہ دنیا میں ان کے اوپر کچھ شوگر کوٹڈ تھی، ان کی تلخی واضح نہ ہوئی، ان میں بظاہر نفس کے لیے رغبت تھی، لذت تھی، لیکن آج وہ اوپر کی شوگر کوٹنگ ختم ہو چکی ہے، وہ اعمال اپنی اصلیت میں آشکارا ہو چکے ہیں، ان کی اصل حقیقت اب نمایاں ہو کر تمہارے سامنے آئی ہے۔ بہرحال یہ تمہارے اپنے کرتوت، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے کہ جس سے آج تمہیں سابقہ پیش آیا ہے۔ سورہ تحریم میں اس کے بعد مسلمانوں کو ایک مرتبہ اور مخاطب کیا گیا. یہاں یہ مضمون بڑے ہی شاندار انداز میں توبہ کی اہمیت کو ایک اور مرتبہ واضح کر رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اہل ایمان پلٹو اللہ کی جناب میں، رجوع کرو اللہ کی بارگاہ میں. لیکن یہ توبہ، یہ پلٹنا، یہ رجوع کرنا خالص ہو، اس میں کوئی کھوٹ نہ ہو، اس میں کوئی دھوکا اور فریب نہ ہو. یحادون اللہ والذین آمنوا وما یحدثون الا انفسهم. وہ معاملہ نہ ہو کہ اللہ کو اور اہل ایمان کو دھوکا دینا مقصود ہو. یہ دل کی گہرائیوں سے توبہ، یہ عزم مسمم کے ساتھ توبہ کہ اب اس کا دوبارہ ارتکاب نہ ہوگا، اب معصیت کی طرف پلٹ کر نہ دیکھوں گا. یہ عزم مسمم، یہ توبہ کی اصل روح ہے. ایسا نہ ہو کہ بظاہر توبہ کا ورد ہو رہا ہو، کلمات استغفار اور کلمات توبہ کی تسبیح پڑھی جا رہی ہو، لیکن دل میں یہ چور موجود ہو کہ پرنالہ وہی بہے گا، کرنا وہی کچھ ہے. اگر انسان کی معاش میں حرام کا کوئی جز ہے تو اس کو اس سے نکالنے اور پاک کرنے کی طرف تو کوئی دھیان نہ ہو، لیکن توبہ کی تسبیحیں جو ہے وہ رٹی جا رہی ہیں، یہ توبہ نہیں ہے. توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. پلٹو اپنے رب کی جناب میں، توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں، لیکن خالص توبہ، صاف توبہ، جو کسی ملاوٹ سے پاک ہو، جس میں کہیں کوئی دھوکا اور فریب کا عنصر شامل نہ ہو. یہاں ذرا یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس سورہ مبارکہ کا جو ایک مجموعی مزاج ہے، اس کا جو ایک عمود ہے، اس کے ساتھ توبہ کا یہ مضمون کس اعتبار سے مربوط اور متعلق ہے. انسان توبہ کو مؤخر کرتا رہتا ہے، اصلاح کے عمل کو ٹالتا رہتا ہے، اس کا نفس اسے تھپکیاں دے دے کر سلاتا ہے. بقول علامہ اقبال کہ خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم، اگر پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری. اور اس کا اصل سبب یہ ہے کہ انسان خود اپنے نفس پر نرمی کرتا ہے، اس کی تنابیں کھینچنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس کی لگام کھینچنے پر آمادہ نہیں ہوتا. یہ نفس کا لاج بیار، یہ نفس کے ساتھ نرمی ہے کہ جو انسان کو برائی میں، فسق و فجور میں بہاتی چلی جاتی ہے. انسان اپنے نفس کے ساتھ یہ نرمی نہ کرے، بلکہ جس طرح فرمایا کہ اپنے اہل و عیال کے معاملے میں ان کی تربیت کے لیے اگر سختی بھی کرنی پڑے تو کرو، اس لیے کہ عاقبت کے اعتبار سے، انجام کار کے اعتبار سے وہی ان کے حق میں نرمی ہوگی، وہی ان کے حق میں مفید ہوگی. اسی طرح اے مسلمانوں، اپنے نفس کا لاج پیار تمہیں ان آسانیوں، ان لذات دنیاوی، اس سست و فجور کے اندر بڑھاتا نہ چلا جائے. نفس کی لگامیں کھینچو، اس کی تنابیں کسو. توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اور رجوع کرو اور پلٹو اللہ کی جناب میں،